السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت تھازر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل روخر، انجینئر ہیں ڈین کرافٹن۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے۔ ٹول فری نمبر پر آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ 0800-777-789-0800-777-789۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو تفصیل سنائیں، ایک آپ کو خبر دیتے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جے یو آئی کے امیر مولانا سمیع الحق کو راول پنڈی میں حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس میں ان کے ڈرائیور اور گارڈ بھی زخمی ہو گئے۔ مولانا سمیع الحق پر حملہ تھانہ ایئرپورٹ کے قریب کیا گیا۔ خبروں کے مطابق مولانا سمیع الحق گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال لے جانے کے دوران راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ آج وہ اجلاس میں شرکت کے لیے راول پنڈی گئے تھے، جب وہ پشاور واپس جا رہے تھے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ مولانا سمیع الحق کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ افغان طالبان پر اثر و رسوخ رکھتے تھے اور افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام کے سلسلے میں اکثر پاکستانی اور افغان اعلی حکام ان سے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ کچھ اطلاعات ہیں جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ تفصیلی رپورٹ آپ ہمارے ویب پہ، ہمارے پروگراموں میں، آنے والے پروگراموں میں سنتے رہیں گے، ہماری رپورٹوں میں بھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھی عاصم رانا، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، تفصیلات معلوم کرتے ہیں، کیونکہ کچھ متضاد خبریں بھی اس سلسلے میں آئی ہیں۔ جی عاصم، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
عاصم، آپ کے پاس تازہ ترین کیا خبریں ہیں اس بارے میں؟ مولانا سمیع الحق پر قاتلانہ جو حملہ ہوا، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہلاکت یا ان کا کی شہادت جو ہے وہ کنفرم ہے، تو اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔
جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے جو ہے وہاں پر ان کی مذمت کی ہے اور ان کی ہلاکت پر جو ہے اظہار افسوس بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ مولانا سمیع الحق جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بتایا جا رہا ہے جو اب تک کی جو اطلاعات آئی ہیں، وہاں تھانہ ایئرپورٹ کا علاقہ ہے، راولپنڈی کا جو پرانا ایئرپورٹ تھا اس کے قریب کا یہ علاقہ ہے سپاری بن میں، وہاں پر یہ ایک گھر میں بتایا گیا کہ وہاں پہ جا رہے تھے اور اس دوران جو تھا وہاں پہ ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی۔ لیکن اس حوالے سے جو ہے کچھ متضاد اطلاعات بھی آ رہے ہیں۔ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر گھر کے اندر حملہ کیا گیا اور باقاعدہ کسی چھری یا تیز دار آلے کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ جس کے بعد ان کے بیٹے نے ان کو وہاں فوری طور پر جو ہے وہ اسپتال پہنچانے کی کوشش کی۔ راولپنڈی میں سپاری اسپتال نام کا ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر ان کو پہنچایا گیا، لیکن جو ہے وہ جہاں پر نہ ہو سکے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ہلاکت کی جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے ان کے اہل خانہ کی جانب سے بھی، اور پولیس کے جو حکام جو موقع پر پہنچے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مولانا سمیع الحق جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن ان کی ہلاکت کس طرح سے ہوئی، اس حوالے سے ابھی پولیس کی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر جس جگہ پر وہ پہنچے تھے، ان کی گاڑی، ان کے کارڈ، ڈرائیور اور ان کے بیٹے سمیت باقی تمام افراد کے بیانات جو ہیں وہ بھی حاصل کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی کہ مولانا سمیع الحق کو کس طرح سے ہلاک کیا گیا۔
بہت بہت شکریہ رانا صاحب، ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا کہ جیسے جیسے اس بارے میں تفصیلات معلوم ہوتی جائیں گی، کیونکہ کئی متضاد خبریں ہیں کہ کس طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی، یا تو ان کو موٹر سائیکل سواروں کی گولیاں لگیں، یا جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے بتایا کہ ان کے پہ شاید چھری سے بھی حملہ کیا گیا۔ باہر طور اس سلسلے میں ملنے والی جو بھی اطلاعات ہیں، جب تک مصدقہ طور پر ہم آپ کے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہمارے ویب کے اوپر، اردو ویب پر دیکھتے رہیے ہماری ان خبروں کو، ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے، تازہ ترین معلومات ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو آئیے اب پروگرام جہاں رنگ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ جن موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان میں توہین مذہب مقدمے میں خاتون کی رہائی کے بعد صورتحال کا جائزہ، امریکہ میں صدر کی طرف سے پیدائش پر شہریت کا حق واپس لینے اور امیگریشن کے معاملے پر سخت موقف کا اظہار اور اس کے اثرات اور پیغام، اور آخر میں اسی سے جڑا ہوا موضوع کہ امریکہ میں حال ہی میں پیش آنے والے نفرت پر مبنی جرائم کا وسط مدت انتخابات پر کیا اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ وسط مدتی انتخابات 6 نومبر کو ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم، ہمارے سننے والے جو ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ماہرین کو جو اس وقت ہمارا ساتھ دیں گے، تجزیہ کاروں سے پروفیسر آف لاء اور گلوبل سینٹر فار جسٹس سے ڈاکٹر طیب محمود، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یعنی اکنا کے سابق صدر اور سینٹر فار اسلام اور پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری، اور ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور سے ڈاکٹر فاروق حسنات۔ اور ہم بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت پانے والی آسیہ بی بی کی رہائی کے حکم کے بعد احتجاج کا سلسلہ جمعے کو مسلسل تیسرے روز بھی جاری رہا. ملک کے کئی بڑے شہروں میں مذہبی جماعتوں کی طرف سے ہڑتال کی اپیل پر بیشتر کاروباری مراکز بند ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کی شام قوم سے اپنے خطاب میں مظاہرین کو خبردار کیا تھا کہ وہ ریاست کی رٹ چیلنج نہ کریں ورنہ ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. وزیر اعظم کے خطاب کے بعد جمعرات کو کئی اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی طرف سے بیانات سامنے آئے کہ حکومت مظاہرین سے مذاکرات کر رہی ہے, لیکن لاہور کے چیئرنگ کراس پر دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم رضوی نے مذاکرات ناکام ہونے کا اعلان بھی کیا ہے. تو یہ کچھ مختصر سا پس منظر ہے, کیونکہ ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں اس پر کافی دنوں سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں جب سے اس مقدمے کا فیصلہ ہوا. تو اس وقت ہم ڈاکٹر طیب محمود سے سب سے پہلے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد استغاثہ اپنا کیس آسیہ بی بی کے خلاف ثابت نہیں کر سکا اور اس کے لیے ایف آئی آر درج کرانے میں تاخیر, جس کی وضاحت نہیں کی گئی, گواہوں کے بیانات میں تضاد, آسیہ بی بی کی عدالت کے باہر اعتراف جرم پر انحصار اور الزام کی صحت اور متعلقہ ماحول کی نظر اندازی, ان سب چیزوں کا حوالہ دیا گیا کہ ان اس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ پوری طرح سے قصور ثابت نہیں ہوا. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ اس فیصلے کی قانونی اہمیت اور اس کے دیر پاس رات کیا ہوں گے.
شکریہ. فیصلہ تو جی یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی طرف سے بہت مفصل اور مدلل فیصلہ ہے. آپ نے خود ہی جیسے کہا, بنیادی تو یہی انہوں نے جو قانون ہے اس کی تاریخ میں تو اتنا نہیں گئے, لیکن جہاں یہ دکھایا ہے کہ جو آسیہ بی بی کے خلاف جس جو کیس بنایا گیا اور جس طرح آگے چلایا گیا اس میں بہت سی خامیاں موجود ہیں. اور یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ فیصلے میں نہ صرف جو قانون ہے پاکستان میں اس کا حوالہ دیا گیا, بلکہ قرآن اور سنت اور اسلامی تاریخ کے بھی سینکڑوں حوالوں کے ساتھ آگے چلی ہے بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سالڈ فیصلہ ہے. اب افسوس یہی ہے کہ جو حالات بن چکے ہیں یہ بلاسفمی قانون کے بارے میں ملک میں اس سے پہلے بھی بہت سے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جب کسی پہ الزام لگ جاتا ہے تو وہ تو عدالتوں میں معاملہ پہنچنے سے پہلے ہی لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں. یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ بہت افسوسناک سچویشن ہے کہ وہ سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں اور جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. جیسے شاید معلوم ہو آپ کو کہ اس کے فیصلے کے ریویو پٹیشن اقداری کی گئی ہے, جو کسی کا حق ہوتا ہے, جو کہ سپریم کورٹ کو ایک پھر موقع دے گا کہ وہ اس پہ نظر ثانی کر سکے. میرا نہیں خیال کہ اگر کسی نظر ثانی میں کوئی تبدیلی آئے گی, اگرچہ یقین سے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس قسم کے پبلک پریشر کے تحت چیزیں ہو جاتی ہیں. میں اس وقت تو مختصر یہ کہ فیصلہ تو بہت مدلل ہے اور اس میں کوئی لکونا, کوئی خامی, کوئی گیپ مجھے تو نظر نہیں آیا. اب یہ ہے کہ جو سڑکوں پہ صورتحال ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ اور جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے وہ بہت تشویشناک ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ اس سے حالات ذرا اور نہ بگڑ جائیں.
ڈاکٹر بخاری, مذہبی گروہوں اور جماعتوں کی طرف سے اس معاملے پر انتہائی رد عمل, توڑ پھوڑ, تشدد کے واقعات, اس پس منظر میں آپ کے خیال میں کہاں غلطی ہوئی؟ بات تو پرانی چلی جاتی ہے, مخصوص مائنڈ سیٹ کا رد عمل ہے, انتہا پسند سوچ رکھنے والوں کے خلاف حکومت کی طرف سے بیانیاں دیر میں اپنایا گیا ہے, کیونکہ اس طرح کا کھلم کھلا بیانیاں جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا اور وزیر اعظم خان کی طرف سے دیا گیا وہ پہلے سامنے نہیں آیا. کہاں پر غلطی ہوئی؟ یہ ساری چیزیں جو ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہیں پاکستان جیسے معاشرے کے اندر.
اپنے بہت شکریہ. نہیں, میں خیر غلطی کی نشاندہی کرنا یا کہنا کہ فلاں نے غلط کیا, نہیں, میرا خیال اوور آل ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ دیکھیں کشمکش ہے پورے دنیا میں. اور میں اس فیصلے کو اس پس منظر میں بھی دیکھتا ہوں کہ یورپین یونین کے وہ جو انسانی حقوق کمیشن ہے اس نے ابھی یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہ قرار دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت یا ان کو انسلٹ کرنا یہ آزادی اظہار میں نہیں آتا. अच्छा, मसला ये है कि पूरी दुनिया को ही ऊपर उठने की बात है ना। वेस्ट में ये अंडरस्टैंड करना जरूरी था, जिसका भी यूरोपियन यूनियन ने इजहार किया कि इंसल्ट जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या किसी भी पैगंबर की जो तौहीन है वो आजादी इजहार नहीं है। हमारे मुसलमानों के खासतौर पर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में बिलाकर इसका इसको एक्सेप्ट करना, और इसमें जरा थोड़ा सा शायद और वक्त लगेगा और नुकसान भी होगा जरा, कि भाई जो कानून का अमल दरामद है, जो कानून का रास्ता लेना चाहिए, अगर किसी ने तौहीन की है या कोई भी गलत काम किया है तो अदालत के सामने साबित होना चाहिए, अदालत की सजा होनी चाहिए। किसी एक फर्द या ग्रोह को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो जो चाहे मनमाने ऐलान कर दे और खिलाफ कानून चीजें करे। तो इसमें शायद थोड़ा सा और वक्त लगेगा, जो हुकूमत ने भी अब स्टैंड लिया, सोसाइटी के मुख्तलिफ ग्रोहों ने भी लिया, तो इस चीज को मेरा ख्याल है ये इसी तरह सोसाइटी आगे बढ़ती हैं, मुआशरे भी आगे बढ़ते हैं। मुझे मेरा अपना ख्याल है इस दफा पहली दफा हुकूमत, अदलिया, फौज, सोसाइटी के बेशुमार तबकात जो हैं वो इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून में अगर सुखम है उसे ठीक होना चाहिए, और इस तरीके से जो तशद्दुद पसंदाना रवैया है उसको अभी मुफाहमत के साथ ही इलाज उसका हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये समझना तो होगा सोसाइटी को बिलाकर कि ये तो रास्ता नहीं है कि कोई भी एक फर्द या ग्रोह उठ के कहे कि हम अपने हाथ में लेते हैं सजा और जजा का, तो इस तरह तो मामला नहीं चलता इस दुनिया में।
डॉक्टर हसनात, आपसे बात करते हैं कि मुआशरती सतह पर इस डॉक्टर हसनात से हमारी बात हो रही थी, लेकिन अभी पता चला है कि हमारी प्रोड्यूसर गोल बता रही हैं कि उनका के साथ इस वक्त रابطہ हमारा मुमकिन नहीं हो रहा, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमें इत्तला मिली है मौलाना समीउल हक पर कातिलाना हमला हुआ और वो उसमें हलाक हो गए हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन एक बार पहले सवाल मेरा एक और है, डॉक्टर तैयब से मैं बात करती हूँ कि पाकिस्तान में तौहीन मज़हब का मामला एक हसास मौजू है जिस पर बात करते हुए लोगों को मोहतात तर्ज अमल अपनाना पड़ता है। तौहीन मज़हब के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में दीन इस्लाम की तौहीन के मुर्तकिब अफराद को सज़ाए मौत सुनाई जा सकती है, लेकिन नाकदीन कहते हैं कि ऐसे कवानीन को अकलियती बरदरियों या ज़ाती अनाद के तहत लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये इस सिलसिले में आप बिल्कुल कोई सा कमेंट करिए कि क्या करना चाहिए इस तर्ज अमल को रोकने के लिए, कानूनी सतह पर भी और समाजी सतह पर भी। जैसा कि आपने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, बात बिल्कुल दोहराई जाएगी कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मुफाहमत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए, तो किस तरह से इस तरफ लाना मुमकिन होगा एक आम माइंड सेट को?
आसान काम तो नहीं है जी। एक तो पहली बात यह है कि ये तो खैर बहुत हसास मामला है, आम हालात में भी जो कानून की बालादस्ती कहना तो आसान होता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारे मुल्क में उसको किसी मुस्तहकम बुनियादों पे बुनियादें नहीं मिली उसे, तो कुजा ये कि ये इस कदर सेंसिटिव मामले की तरफ तवज्जो हो। अब याद रहे कि ये जो कानून खुद है ये एक कॉलोनियल हकूमत ने शुरू किया था और उसका एक लिमिटेड स्कोप था। फिर ज़ियाउल हक साहब के वक्त 82 में पहले और फिर 86 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। उस वक्त का जो माहौल था कि हम इस निज़ाम को इस्लामी कर रहे हैं, उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस पे मौत की सजा लाजमी करार दे दी। तो ये अब हमें अपनी तारीख जो है वो भी ना पता होती है ना याद दिलाई जाती है कि ये किन हालात में इस कानून को इतना एक्सपेंड कर दिया गया। दूसरा कि जो वैसे हमने अपने मुआशरे में ये खुली छुट्टी दे रखी है कई अनासर को, तो देखिए पिछले कई दहाइयों में ये आसिया बीबी का तो पहला केस है जहाँ एक्विटल हुआ है, तो लेकिन यहाँ वहाँ पे दसियों केसेस हैं जहाँ आम लोगों ने अपने हाथ में ले ली चीजें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में कहती तो रही हैं कई पार्टियां जो मजहबी पार्टियां नहीं हैं कि भई हम इसमें तरमीम करेंगे, इसके प्रोसीजर में, लेकिन मुझे तो इस वक्त बहुत जो खदशा है कि हाथ आगे ना निकल जाए। वजीर आजम साहब ने तकरीर तो कर दी, लेकिन कई उनके साथ ही भी इस किस्म के बयान दिए हैं पिछले एक दो दिनों में, जिससे कंफ्यूजन में इजाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको پارلیمنٹ کو بیسکلی فوری اجلاس خاص طلب کرنا چاہیے اس مسئلے پہ, اور وہاں پہ کوئی پوزیشن لینی چاہیے تاکہ تقویت مل سکے حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ اس کا اپنا جو یہ ہنگامہ آرائی اور اس قسم کی چیزیں, اس کا جواب دیا جا سکے. اور اس کے بعد پھر ایک لمبی بحث کرنا ہوگی ملک کے اندر کہ ہم کس طرف یہ بات کو لے گئے ہیں اور کس طرح اس کو رول بیک کرنا چاہیے. تو ایک دن جادو کی چھڑی تو یہاں کسی کے پاس نہیں, یہ مسئلہ پچھلے 40 سال میں ابھرا ہے اور اس کو وقت لگے گا اس جن کو واپس بوتل میں ڈالنے کے لیے.
جی بخاری صاحب, ایک بالکل کوئک کامنٹ کریے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی علماء کو اس طرح کے جو کنفیوژن ہے مختلف چیزوں کے بارے میں اور حساسیت کے معاملے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں, جو افہام و تفہیم کا معاملہ ہوتا ہے, عام لوگوں تک پہنچانے کی بات ہوتی ہے, اس میں مذہبی علماء نے اس کو آسان بنانے اور عام لوگوں تک اس کو بہتر انداز میں پہنچانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کیا ہے کیا؟
دیکھیں, اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان میں ہوا بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ, یہ بالکل صحیح ہے کہ غیر محتاط بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن پاکستان میں شاید 50s کی دہائی میں علماء نے نکات دیے پورے اسلامی ریاست کے لیے, تو اس میں شیعہ سنی اہل حدیث سارے کے سارے مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوئے, انہوں نے اس پہ اتفاق کیا. اس کے بعد یہ احمدیوں کے مسئلے پہ وہ پوری پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں, علماء نے بھی اس پہ بھی اتفاق ہوا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل انتشار کی بات ہو. اب یہ مسئلہ ایسا ہے جو یہ توہین مذہب سے زیادہ یہ توہین رسالت کا مسئلہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا میرا خیال ایشو ہے یہ زیادہ.
جی,
اور یہ زیادہ سینسٹیو ہے پوری دنیا میں. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اسی پریشر میں یورپین یونین نے بھی یہ تسلیم کیا ہے پہلی دفعہ کہ یہ آزادی اظہار میں اس کا اس زمرے میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان میں بھی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہوگی, پارلیمنٹ کو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح کہا, اگر پارلیمنٹ میں اس پہ کھل کے بحث ہو, اس میں مذہبی جو جماعتیں ان کی نمائندگی بھی ہے باقی بھی ہے, تو اس میں اگر ترمیم کی کوئی ضرورت ہے اور ترمیم سے زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت جو ہے, جو نزاکت مسئلہ ہے کہ کیا اسے نیچے انسپیکٹر اور تھانوں کی حد میں رہنا چاہیے, اس کو اور سینسٹیو طریقے سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے, صرف اچھا جو الزام لگائے غلط اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو چونکہ یہ تو بہت ہی غلط ہے نا, جو جن واقعات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, میں بھی کچھ نہ کچھ واقعات کو جانتا ہوں, بلکہ اس میں سے جو جن کو مارا گیا ان میں سے بھی میں گوجرانوالا میں خاص طور پہ واقع ہے ان سے واقف ہوں, کہ غلط الزام لگا کے اور مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال کر کے ان کو تقریباً پتھر مار مار کے مار دیا گیا. تو وہ تو انہوں نے گناہ کمایا سب لوگوں نے جو انہوں نے اس طرح کے اس میں حصہ لیا. لیکن یہ بہرحال اب اس کو ڈنڈے کے زور سے یا 24 گھنٹے میں تو نہیں صحیح ہوگا, اس پہ بحث بھی ہوگی, اس میں پورے مکالمات بھی ہوں گے, اس میں پورے اوپن ڈیبیٹ بھی ہوگی. خود تاریخی طور پہ علماء میں اس میں دو مختلف مکاتب فکر ہیں, ان کی آراء ہیں. تو مثلا اس میں یہ ہے کہ آیا توہین رسالت پہ سزا ہوگی یا جو ملک کے خلاف باقاعدہ طور پہ بغاوت کے زمرے میں اگر کوئی عمل آتا ہوگا اس پہ سزا ہوگی. تو یہ پورا کا پورا ارتداد کا مسئلہ اور توہین رسالت کا مسئلہ کہ سزا کس پہ ہوگی, خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے ذمے ہیں, جو اقلیتیں خاص طور پہ جو اسلامی ریاست کی اور حکومت کی ان کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت, ان کے اس طرح کے اعمال کا, تو اس میں پوری ڈیبیٹ ہے, تاریخ ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو وہ ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ ملک اس طرف جا رہا ہے, یہ میں آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی ہے, لیکن میرا خیال ملک اسی طرف جا رہا ہے, شاید بلاخر کنسنسس پیدا ہو.
اچھا, اب چلتے چلتے آپ سے میں ایک اور سوال کروں آپ سے ڈاکٹر بخاری. ابھی ہم نے میڈیا رپورٹوں کے مطابق جے جو آئی کے امیر مولانا سمیع الحق قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں, اور متضاد خبریں ہیں کہ ان کی ہلاکت تو ان کی کنفرم ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ ان کو کس طرح سے کیا گیا, کیا واقعی گولیاں چلائی گئیں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے, ایک یہ بھی بیان ہے کہ چھری کے مار کر ان کو زخمی کیا گیا. تو لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے وقت پہ جب کہ پہلے ہی ملک کے اندر کافی ماحول بہت گرم ہے اور تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اس واقعے سے اس کے اوپر کس طرح کا ایک رد عمل سامنے آنے کا امکان ہے؟
پہلے تو انا للہ وانا الیہ راجعون, مجھے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا, بہت ہی افسوسناک خبر ہے جو آپ نے سنائی, میں نے بھی ابھی انٹرنیٹ پہ دیکھا. تو ابھی تو کوئی قیاس آرائی کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ وجہ کیا ہے, لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہے. بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں یہ فضا ہو کہ بھائی فضا کو اور گرم کرنے کا اور بالکل اس کو انہیں ایک اس طرح کی کیفیت میں لے جانے کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ریاست کے بھی ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں طبقات, ان کے بھی لیڈرشپ سمجھے کہ جتنا آپ بھڑکائیں گے اتنی آگ اور بھڑکے گی اور اس کا اور بھی نقصان ہو سکتا ہے اگر اس واقعے کا اس طرح کا کوئی تعلق ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید اس نقصان سے, اب یہ نہیں مجھے معلوم اس کی وجہ کیا ہوئی ہے, تو لوگ کچھ سنبھلیں اور اپنے رد عمل میں کچھ تھوڑی سی اعتدال پن پیدا کریں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ سے ہماری پھر بات ہوگی. ڈاکٹر طیب سے میں یہ سوال کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, مولانا سمیع الحق کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ افغان طالبان پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور افغانستان میں دیر پامن اور استحکام کے سلسلے میں ان کی پاکستانی اور افغان حکام کے ساتھ کافی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. کتنا بڑا دھچکا ہوگا پاک افغان تعلقات اور امن کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو؟
میں نہیں سمجھتا کہ افغان پاکستان تعلقات یا افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بہت اس کا اثر پڑے گا. زیادہ اثر پاکستان کے اندرونی ہوگا, چونکہ یہ انہوں نے میرے خیال میں تو بہت وہ ایک منفی سیاسی قوت رہے ہیں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے. اور لیکن یہ ہے کہ جو آج کل مجھے بھی ڈر یہی ہے, جیسے آپ کے دوسرے مہمان نے کہا کہ جو ٹائمنگ ہے اس کی یہ بہت خطرناک ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی بہت کشیدہ ہیں حالات آسیا بی بی کی کیس کی وجہ سے, تو یہ کہیں مجھے ڈر ہے کہ یہ بات اس پہ جلدی پہ تیل کا کام نہ کرے. تو باقی ری الائنمنٹس ہوں گی این ڈبلیو ایف پی کی پختونخوا کی سیاست میں وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں کہ دور پا اس کا اثر افغان سچویشن پہ پڑنے کا اندیشہ اتنا نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی گائیڈ نہیں کر رہے تھے طالبان کی پالیسی کو, وہ صرف پاکستان کے فرنٹ پہ ایک ہٹ دھرمی کی علامت تھے کہ طالبان کی جو بھی وہ کہیں ان کے ساتھ چلا جائے. تو وہ ایک طرح سے پریشر جو ہے پاکستان پہ ذرا سا کم ہو جائے گا اپنی ڈیلنگ میں افغانستان اور طالبان کے بارے میں. لیکن اس وقت تو ایسا ہے کہ طالبان خود ہی ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ اب مذاکرات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس چیز کی کڑی ہو کہ جو ذرا ہارڈ لائن والے لوگ ہیں ان کو منظر سے ہٹایا جائے. ہمیں تو نہیں ابھی پتا کہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا,
لیکن
خارج الامکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ جو وہ, کیونکہ وہ بہت ہارڈ لائن ہے کے نمائندگی کرتے تھے اور طالبان خود اب اس ہارڈ لائن سے ہٹ چکے ہیں, تو شاید اس لیے ان کا منظر عام سے ہٹانا ضروری ہو گیا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ اگلی دوسری سیگمنٹ میں بھی چلیں گے. جو بات ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غیر امریکی باشندوں اور غیر قانونی تارکین وطن کے ہاں امریکہ میں ہونے والے بچوں کو شہریت دینے کا معاملہ بند ہونا چاہیے. ایچ بی او پر یہ ایک انٹرویو تھا جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے بچے کی پیدائش پر امریکی شہریت دینے کی موجودہ امریکی پالیسی کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس پر سنجیدگی سے کام کیا جا رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا. یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ صرف امریکہ ہی میں نہیں, دنیا میں 30 دوسرے ملک ایسے بھی ہیں جہاں بچوں کی پیدائش پر شہریت دی جاتی ہے. امریکہ کی جانب سے اس پالیسی کو ختم کیے جانے پر امکان ہے کہ اسے عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا. بعض تجزیہ کار ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا تعلق آئین سے ہے اور اس میں کسی نوعیت کے رد و بدل کے لیے آئین میں تبدیلی درکار ہوگی. آپ کچھ وضاحت کیجیے گا.
جی ہاں, یہ پالیسی نہیں ہے, یہ آئین کا حصہ ہے. 14ویں ترمیم جب سول وار کے بعد 1868 میں اڈاپٹ ہوئی تھی, تو یہ اس کا حصہ ہے کہ کوئی بھی جس کسی کی بھی پیدائش امریکہ میں ہو وہ امریکہ کی جورسڈکشن میں آتا ہے اور امریکہ کا شہری ہوگا. اس کے بعد ایک سپریم کورٹ میں فیصلہ بھی آ چکا ہے اس کے بارے میں 1898 میں, جس نے اس کی یہی تشریح کی کہ جی ہاں, جو بھی کوئی یہاں جنم لیتا ہے کجا, اس کا علاوہ اس کے کہ کوئی جو ڈپلومیٹک یہاں پہ اسائنمنٹ پہ آئے ہوئے ہوں یا کبھی قبضہ ہوا ہو فورن پاور کا یہاں. تو قصہ مختصر یہ کہ یہ پالیسی کی بات نہیں ہے, یہ سٹیچوٹ یا کسی کانگریس کے قانون کی بھی بات نہیں ہے, یہ آئین کا حصہ ہے. تو آئین کو تبدیل کرنے کا ایک بڑا الیبوریٹ اور کافی کٹھن پروسیجر ہوتا ہے, جس میں ایک تو کئی سال لگ جاتے ہیں چونکہ دو تہائی اسٹیٹس نے اس کی تائید کرنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب رہا ایگزیکٹو آرڈر سے اس قسم کی چیز کرنے کا, تو یہ درست ہے کہ پچھلی چند دہائیوں سے مختلف صدروں نے ایگزیکٹو آرڈر کو ذرا کا زیادہ استعمال کیا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کانسٹیٹیوشن کی زبان کے سامنے کھڑا رہ سکے گا کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر. جیسے آپ نے بھی کہا, جو ہی اگر ایسا ایگزیکٹو آرڈر آتا ہے تو وہ فوراً عدالتوں میں چیلنج ہوگا, اور میرا اندازہ یہ ہوگا کہ پہلے نیچی عدالتیں اس کو سسپینڈ کریں گی اور بات سپریم کورٹ تک جائے گی, جس کا مطلب ہے کہ پھر اگلے سال تک شاید اس کا کوئی فیصلہ آئے. اور بہت مشکل ہے مجھے یہ سوچنا کہ اس قسم کے ایگزیکٹو آرڈر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے صدر یہ کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے, اگر کل اس چیز پہ صدر یہ کر سکے تو کل کیا معنی ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی اور آئینی شک کو ہٹا کے رکھ دیا جائے, تو یہ بہت سنگین بات ہے. اس کے اثرات امیگریشن کے سوال سے آگے جاتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے بہت لیڈروں نے اس چیز کی بڑا کھل کے کہا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا, اور مبصروں کی یہ بھی متفقہ رائے ہے کہ اس وقت یہ صدر ٹرمپ, چونکہ الیکشن کانگریس کا ایک ہفتہ رہ گیا ہے, تو وہ شاید اپنے بیس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے ایسی بھڑکانے والی باتیں کر رہے ہیں, اور امیگرنٹ بدقسمتی سے ایک ٹارگٹ بن چکے ہیں ٹرمپ صاحب کی تقریروں اور ٹویٹس اور وغیرہ کا. تو میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ یہ الیکشن کے بعد یہ بات ٹھنڈی ہو جائے, ورنہ یہ ہے کہ یہ ہم تماشا شاید اگلے صدارتی انتخاب تک دیکھیں کہ امیگرنٹس کو کئی طرح سے ٹارگٹ کیا جائے, اور اس میں ایک یہ شوشہ جو لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ شوشہ جو ہے یہ آگے پروان چڑھ سکے گا.
ساجد طاہر ہمارے ساتھ ہیں, ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے, صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی طور پر کام کرنے کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں. طاہر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. مرزا صاحب جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ افیلیٹ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان دونوں کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ریپبلکن پارٹی کے بعض قانون ساز بھی اس معاملے پر خود اختلاف رکھتے ہیں, تو کیا آگے بڑھنے کی کوئی صورت ہوگی اس پر, کیونکہ یہ آئین کی ایک شکل ہے جس کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تبدیل کرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے بظاہر.
سب سے پہلے تو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مینڈیٹ کا حصہ تھا کہ اس چیز کو بند کیا جائے, کیونکہ اس کو یہ ابیوز ہو رہا ہے. یہ 14th امینڈمنٹ کا,
یہ میرا اگلا سوال یہی تھا, یہ میرا جی تارا صاحب میرا اگلا سوال یہی تھا آپ سے. جی اچھا, ہاں جی
جی, یہ برتھ رائٹ کو ابیوز کیا جا رہا ہے. اور دوسرا, آپ نے ایک بات ابھی پہلے کہی کہ 30 کنٹریز میں یہ چل رہا ہے, لیکن 30 کنٹری آؤٹ آف 196. اور یہاں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں کہ پاکستان میں بھی اس چیز کو 2004 میں ابالش کر دیا گیا, لیکن یہاں پہ جو لیفٹ ونگ ہے وہ ابیوز کر رہا ہے چیزوں کو, وہ اپنی ووٹر بیس کے پیچھے ہر چیز جھونک دینے کے لیے وہ تیار ہے, چاہے کنٹری میں جو کچھ ہو, چاہے MS-13 آگے یہاں پہ چلے, چاہے جو قطر و غارت ہو. اور دوسرا حوالہ دینا چاہوں گا کیس کا 1898 میں مسٹر وانگ کم کے حوالے سے, ان کے پیرنٹس سان فرانسسکو میں لیگل تھے, وہ ایک انلیگل چیز کو 14th امینڈمنٹ کس طرح آگے اس کو لے کے چلے گی, جب پہلا ایکشن ہی آپ کا انلیگل ہے. آپ یہاں سیکنڈز پہ آئے ہیں بارڈر پہ, بچہ پیدا ڈلیور کرنے کے لیے آئے ہیں آپ بارڈر پہ, اور آپ کا انٹینشن ہی جو ہے وہ پری میڈیٹیٹڈ ایک انلیگل آپ کا ایکشن ہے, اور اس کو کانسٹیٹیوشن 14th امینڈمنٹ کس طرح آپ کو اس کی سپورٹ ہوگی, نمبر ون. دوسرا, مجھے یہ بتائیں کہ اس آج کل کے حالات میں اب دیکھ لے, کاروان کے کاروان چل رہے ہیں, کیچ اینڈ ریلیز چل رہا ہے, میرا تمام مست کلندر بارڈر پہ ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں یہ ہماری دوسری لیفٹ ونگ ایجنڈا کیا چاہتے ہیں, سوشلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس سوائے सेंचुरी सिटीज, अब इसके बाद अगला स्टेप सेंचुरी सिटीज आती है। बच्चे भी पैदा हो रहे हैं इलीगल लोगों के यहाँ पे, MS-13 भी चल रही है, ड्रग्स भी लोग लेके आ रहे हैं, सेंचुरी सिटीज भी बन चुके हैं, शिकागो जल रहा है। मुझे तो इस बात की कोई समझ नहीं आती कि लेफ्ट विंग एजेंडा, ये जो हमारा फार लेफ्ट है, ये हमारे दोस्त जानने वाले, ये कॉमन सेंस से चीजें क्यों नहीं देखते कि इस मुल्क की सेफ्टी, अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें भी सेफ होना चाहिए, हमारी अगली जनरेशन को भी सेफ होना चाहिए। लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई अजीब सी बात है, मेरे तो समय से बाहर हैं चीजें, कि पाकिस्तान तक के कंट्री जिसमें जहां के लॉ एंड ऑर्डर के हालात ही कोई नहीं है, जहां पे ना बॉर्डरलेस कंट्री है, वहां भी 2004 में उन्होंने इस चीज को अबॉलिश कर दिया है, जस्ट सूली जो इसका जो था सॉइल का जो राइट होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कुछ कर रहे हैं इनके मैंडेट का हिस्सा था, ही इज मेकिंग द कंट्री ग्रेट अगेन, सेफ अगेन, बेटर अगेन, इकॉनमी उसकी विटनेस है, 3.7 अनएम्प्लॉयमेंट है, आप देखें 250,000 जॉब्स लास्ट महीने में गेन हुई हैं।
अच्छा,
मेरे ख्याल में वी आर ऑन द राइट ट्रैक, दिस शुड बी स्टॉप्ड, दिस कारवान शुड बी स्टॉप्ड, एवरी कंट्री हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट हिज बॉर्डर। ये तो कुत्तों के नहीं बनता कि हजारों के हिसाब से लोग बॉर्डरों पे आके पत्थर मार रहे हैं। आपने देख ही रहे जो लोग अगले दिन गोटेमाला और मेक्सिको के बॉर्डर पे उन्होंने जिस तरह पत्थर मारे।
डॉक्टर साहब, वो तो आगे सवाल आता था, मैं अभी मेरा सवाल वही था कि हम ये जो 14वीं अमेंडमेंट की बात है उसके रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं।
मेरा उस पे स्टैंड ये
होगा कि वो आपने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए नहीं, जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि गैर कानूनी तारकीन वतन को 14वीं तरमीम के तहत कैसे लाया जा सकता है।
दूसरा मुझे ये बता, इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी, मेरा मकसद है, मैं इस चीज को बड़े क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, हर कंट्री में ये है कि जो लीगल लोग होंगे उनके बच्चे लीगल होंगे, इलीगल पेरेंट्स के बच्चे इलीगल किस तरह हो सकते हैं, ये तो एक अब्यूज है, बिल्कुल अब्यूज है।
अच्छा,
जाहिर नजर आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है ये।
अगला मेरा सवाल डेमोक्रेट अफिलिएट तजिया कार है मिर्ज़ा साहब, उनसे हम बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, ख्याल किया जाता है कि बच्चे को पैदाइश पर शहरियत के हुसूल से गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में आने की तरगीब मिलती है, क्या इसके ख़त्म होने से इमिग्रेशन के मसलों पर काबू पाने में मदद मिलेगी?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो देखिए, इसमें ये सारी फ्रोई बातें हैं कि ये मैंडेट ट्रंप को हासिल है या नहीं हासिल है इस तरह की बातें करने का या इस तरह के कानून को पास करने के लिए किसी इकदाम का, ये एक फ्रोई बात है। उन्होंने किया वादा, हजार कैंडिडेट्स हजारों करते हैं और ट्रंप साहब तो ने तो वादों की बोछाड़ लगा दी है जिसमें नामुमकिन वादे।
अच्छा, नहीं मिर्ज़ा साहब,
सब कुछ है
मिर्ज़ा साहब, इस पे बात कीजिए कि इमिग्रेशन के महान जी,
कि पिछले जो आपके मेहमान है उन्होंने बहुत ही अजीब सी जो बातें कही है। मैं पहले, जैसे इमिग्रेंट जो है वो कोई जराइम पेशा ग्रुप का एक कारवान है, एक फौज आ रही है मिलियंस की तादाद में और पूरे मुल्क को तबाह करने के लिए। जनाब, अगर इस हवाले से देखा जाए तो फिर अमेरिका में आमद होने वाले तमाम इमिग्रेंट्स जो पिछले 400 साल से आए वो सब के सब इलीगल है, फिर उस अगर हवाले से आप बात को देखें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी मौजूद है कि यहां पर जो पैदा होगा वो अमेरिकन शहरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे और इमिग्रेंट्स के खिलाफ फजा फैलाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जरा अपना चेहरा आईने में देखें और ऐसी कार्रवाइयां दुनिया भर में करना बंद कर दें कि जिससे इमिग्रेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। आप जब जाके इनोसेंट मुल्कों पे, इराक में, सीरिया में, यमन में, लीबिया में और साउथ अमेरिकन कंट्रीज पे बमबारी कर करके और वहां के रिसोर्सेज को लूटने के लिए वहां की हुकूमतों को तब्दील करके वहां के निजाम को आप तबाह करते हैं तो जाहिर बात है फिर इमिग्रेंट्स नहीं पैदा होंगे तो क्या क्या होगा फिर उस सूरत हाल में।
लेकिन मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा,
मिर्ज़ा साहब, मुश्किलात लोगों के लिए पैदा करेंगे तो इमिग्रेंट्स होंगे और एक मुल्क जो जिसमें हालात बेहतर है निस्बतन वहीं का रुख करेंगे। लेकिन जहां तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली का ताल्लुक है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का ताल्लुक है और आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि क्या इससे इमिग्रेशन कम होगा, कितने परसेंट इमिग्रेंट्स लोग आते हैं उनके वो उनके इलीगल पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, कितना परसेंट है वो? 0.001%। ये एक सिर्फ डॉग विसल है। आज से मैं इस कंट्री में 34 साल से हूँ, मैं भी यहीं का पढ़ा लिखा हूँ, यहीं की यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, यहाँ के माहौल को मैंने बहुत पहले से देखा है। जब तक के गोरे लोग इमिग्रेंट्स आ रहे थे इस मुल्क में, 80s में रशिया से ज्यूइश लोगों को बुलाने के लिए एक बड़ी इमिग्रेंट्स मूवमेंट चली थी कि जी कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन जो है वो ज्यूज को वहां से जाने दिया जाए। हर तरह के असाइलम मौजूद थे यहाँ पर, किसी ने ना असाइलम के खिलाफ बात की, ना किसी ने इलीगल इमिग्रेंट्स या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के बच्चों के बर्थ राइट लेने की बात की, जब आयरिश आ रहे थे या गोरे आ रहे थे।
अच्छा डॉक्टर तैयब महमूद,
ब्राउन लोग आने लगे हैं तो ये सारे मसले इन लोगों को नजर आने लगे हैं। ये एक नस्ली तासुब की बात है और ये एक गैर आइनी बात है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट या जज इसको अपहोल्ड नहीं करेगा।
अच्छा हम डॉक्टर तैयब महमूद से क्विक सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने अभी इसके इम्पैक्ट पूछना था, ताड़ साहब से पूछेंगे कि वस्त मुद्दती इंतखाब पर इसका क्या असर होगा। डॉक्टर तैयब महमूद, आइन ये 14वीं जो तरमीम है उसमें ताड़ साहब ने सवाल ये कहा कि जो गैर कानूनी तौर पर लोग आते हैं उनको ये वो अब्यूज़ करते हैं इसको, लेकिन आप सिर्फ एक वाजे कोई अब्यूज़ करता है या नहीं, सिर्फ एक सिंपल जवाब दीजिएगा कि ये जो 14वीं तरमीम में शहरियत की जमानत दी गई है, क्या सदारती एग्जेक्टिव ऑर्डर की मदद से आइन की किसी तरमीम को बदला जा सकता है?
बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जब एग्रीमेंट्स एग्जेक्टिव एग्रीमेंट्स हों या कोई ऐसा कानून कांग्रेस पास करे जिसका एग्जेक्टिव के किसी अमल दखल से तल्लक हो, तो उस पे प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उसकी तशरी या उसकी कोई एक तरफ पॉलिसी उसमें शामिल करने के लिए दिए जाते हैं। आईन की हैसियत सुप्रीम लॉ होता है मुल्क का, और अगर किसी कोई चाहता है कि उसको बदला जाए तो उसका एक तरीका मौजूद है और उस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। जहां तक अब्यूज का तल्लक रहा, एक तो जैसे पहले भी हमारे स्पीकर ने कहा कि बहुत उसकी तादाद बहुत कम है, दूसरी बात कि हर कानून अब्यूज होता है, इसका यह मतलब नहीं कि जब अगर अब्यूज हो रहा है कानून तो उसकी कानून को जड़ों से उखाड़ दिया जाए और जिस मकसद के लिए वो कानून है उसको पेश नजर न रखा जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब महमूद, हमारे साथ थे साजिद साहब से और मिर्जा साहब से। एक एक मेरा सवाल लेकिन वो सियासी बुनियादों पर। साजिद साहब, जैसा कि आपने कहा और बाज़ अफराद का भी यही ख्याल है कि सदर 2016 में जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दरमियान वादे किए थे उसके मुताबिक अमल करते हुए अब भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 6 नवंबर को फिर वस्त मुद्दती इंतखाब होने जा रहे हैं, वोटरों पर किस तरह नौयत के असरात मुरतब होने का इम्कान देखते हैं? ये इमिग्रेशन का मसला किस हद तक वोटरों को तरगीब देगा या इंसेंटिव उनके लिए बड़ा है?
मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पसंद करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की विक्ट्री इट वाज एन इंटरनेशनल फिनोमेना। अब लोग जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के बेजार हो चुके हैं क्योंकि मैंडेट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। बराक ओबामा साहब शिकागो से आए थे, होप और चेंज का नारा लगा के शिकागो तक को चेंज नहीं कर सके सारी जिंदगी। उसके बाद ये उसका रिएक्शन था डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना, मोदी साहब का होना, ब्रेक्सिट का होना, फ्रांस का चेंज आना, ये सारा एक इंटरनेशनल फिनोमेना था, नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए अपने कंपेन में अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया, मेकिंग दिस कंट्री अगेन, आज देख लें आप इकॉनमी इज ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, $10 trillion वेल्थ अमेरिका।
तो इस ये परसों जो इलेक्शन अगले हफ्ते होने जा रहे हैं, ये तो हमने बात अभी पितार साहब कर ली पहले, क्या आप इंपैक्ट देखते हैं? क्योंकि जाहिर है कि आपका लोगों से रहता है,
लोग लॉ एंड ऑर्डर को प्रेफर करेंगे इस इलेक्शन में। इमिग्रेशन एक इशू है, बॉर्डर पे जो कारवान और जो लोग आ रहे हैं जुलूसों में, जो MS-13 पहुंच रही है हमारे बॉर्डर पे, लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। मेरे ख्याल में आप देखेंगे रेड वेव है जो रुक नहीं सकेगी और मिड टर्म में ये जीतेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इज अ 2-term प्रेजिडेंट, आप देखेंगे वो भी बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह।
शुक्रिया डॉक्टर साहब। मिर्जा साहब से चलते चलते यही बात पूछते हैं कि सदर की तरफ से इमिग्रेशन कारवां को रोकने के लिए फौजियों की तैनाती, मजीद सख्त इकदाम का मौकफ, वस्त मुद्दती इंतखाब में किस हद तक वोटरों की तवज्जो का मरकज रहेगा, इमिग्रेशन से ज्यादा अहम क्या आप समझते हैं कि हेल्थ केयर या कोई दूसरे मामला सामने आएंगे?
बिल्कुल, सारे लोग वोटर जो हैं अमेरिका के वो बाशऊर लोग हैं, और पिछले 2 साल में जो भी ट्रंप साहब ने कार्रवाइयां की हैं और पॉलिसीज अपनाई हैं उसकी रोशनी में वो जानते हैं कि इनकी तमाम पॉलिसीज नस्ल परस्त हैं और इनकी तमाम बातें नस्ल परस्त और रेशली मोटिवेट है। इकोनॉमी का फायदा भी सिर्फ और सिर्फ रिचेस्ट क्लास को पहुंचा है, जो माइनॉरिटीज हैं उन तक इकोनॉमिक फायदा कोई नहीं पहुंचा, मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं पहुंचा, सिर्फ टैक्स ब्रेक्स टॉप रिचेस्ट लोगों को दिए गए हैं। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इशू है, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेशनल हालात को जिस तरह ट्रंप ابیوز کر رہے ہیں, انٹرنیشنل تعلقات میں جو خرابیاں انہوں نے پیدا کی ہیں امریکہ کے ٹریڈیشنل اتحادیوں کے ساتھ, اور سعودی عرب کا یمن کی بدترین جنگ میں ساتھ دے کر اور ان کو بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ یہ کہہ کر بیچنے کے لیے کہ جی اس سے امریکن جابز کریٹ ہوں گی, جبکہ وہاں پر 50 لاکھ لوگ اسٹارویشن کا
مر رہے ہیں. مرزا صاحب یہ ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں, بالکل
مشہور ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو جانتے ہیں, خصوصاً ہیلتھ کیئر ایک بڑا مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں یقیناً ڈیموکریٹس کو کامیابی حاصل ہوگی, اور ہاؤس کی حد تک کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ میجارٹی حاصل کر لیں گے. سینٹ از اپ ان دا گریب, لیکن یہ کہ ہاؤس کی حد تک, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں ڈیموکریٹس کو یقیناً برتری حاصل ہوگی, اور اگر ڈیموکریٹک پارٹی نے عقل سے کام لیتے ہوئے انہی پاکٹ بک ایشوز کو جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان پہ زور دیا, اور ایک اچھا کینڈیڈیٹ جیسے کہ برنی سینڈرز یا تلسی گیبرٹ ان کو نامنیٹ کیا 2020 میں, تو انشاءاللہ ٹرمپ صاحب بھی ون ٹرم پریزیڈنٹ ہو کے رخصت ہو جائیں گے.
بہت بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب کا اور علی اکبر مرزا صاحب ہمارے ساتھ, ڈاکٹر طیب محمود جو پروفیسر آف لاء ہیں اور ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل جسٹس سیاٹل یونیورسٹی میں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, ہمیں امید ہے کہ ہم کسی وقت زیادہ تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر بات کریں گے جیسے جیسے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں, اور ہمارے مخصوص پروگرام بھی ہیں جو اس حوالے سے کیے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. اس وقت ہمارے ساتھ صرف ایک کالر ہیں, ان سے جلدی سے بات کرتے ہیں. ڈھارا والا سے شوکت انجم ہے. جی السلام علیکم انجم صاحب.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم ڈھارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ایک بچہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے کیا اس کو شہریت حاصل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس قانون بنایا, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جو بچہ جس ملک میں پیدا ہو اس کو وہیں کی شہریت ملنی چاہیے. کیا بات ہے, کیوں ایسا کرتے ہیں
انجم صاحب؟ آپ نے سنا نا, دونوں لوگوں سے ہم نے بات کی اور سب نے تفصیل سے بات بتا دی کہ آئین کی روح سے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کرنا, تو اس لیے اس کا طریقہ کار ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی. ہمارے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن سے عارف انصار اور رفعت چکتائی ہیں جن کا تعلق پٹسبرگ سے بھی ہے, اور ہم ان کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ابھی امریکہ میں حال ہی میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کو شدید حیرانی میں مبتلا کیا ہے. امریکی ریاست پنسلوانیا کے شہر پٹسبرگ میں ایک 46 سالہ سفید فام شخص نے یہود مخالف نعرے لگاتے ہوئے سناگوگ میں داخل ہو کر وہاں یہودی مذہبی تہوار تھا سب تو اس کے سلسلے میں منعقدہ سروس پر گولیاں چلائیں. 11 افراد کو لاک, 6 کو زخمی کیا. ہلاک ہونے والے بیشتر افراد بزرگ اور معذور تھے. اس سے پہلے سابق صدر اوباما, سابق نائب صدر جوزف بائیڈن اور سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن سمیت متعدد شخصیات کو ڈاک کے ذریعے پائپ بم بھجوائے گئے. ان کو راستے میں روک دیا گیا, یہ مذکورہ شخصیات تک نہیں پہنچ سکے. ان دونوں واقعات سے ایک طویل بحث کا سلسلہ شروع ہوا. بہت سے افراد کا کہنا ہے کہ ان کے لیے امریکہ میں ایسا ہونا ناقابل یقین ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں رفعت چکتائی جو پاک پیک کی صدر بھی رہ چکی ہیں, کمیونٹی کے ساتھ گہرا تعلق اور رابطہ رکھتی ہیں. آپ کا تعلق پٹسبرگ سے ہے جہاں سناگاگ پر نفرت پر مبنی یہ واقعے نے قیمتی جانیں چھین لیں. عارف انصار صاحب کو آپ جانتے ہیں, وہ پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر ہیں, سی او, ان سے ہم بات کرتے ہیں. رفعت, ہم نے حالیہ دو واقعات کا ذکر کیا ہے, 6 نومبر کو وسط مدت انتخاب میں, ان دونوں واقعات کا اثر کس حد تک آپ دیکھتی ہیں؟ بالکل سادہ سوال بنیادی.
بہت یہاں پہ غصہ ہے, غم اور غصہ دونوں ملا جلے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ابھی ان کو ایک ہی سولوشن نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے گو آؤٹ اینڈ ووٹ. تو ووٹنگ پہ بہت زیادہ ایمفسس ہے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہاں امریکن سیکیور نہیں ہیں اس ایڈمنسٹریشن کے اندر بیکاز آف سم آف دا تھنگز دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیپس سیئنگ. تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کانگریس جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہو جائے, تو کچھ تھوڑی سی سینیٹی آئے اس ملک میں. میں اس اس حوالے سے یہی کہوں گی کہ مڈ ٹرم الیکشنز پہ بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے ان دو ایکشنز کا. یہ ایکچولی ریفرینڈم بن گیا امیگریشن پالیسی پہ بھی. آپ لوگ سوچنے لگ گئے ہیں امیگریشن پالیسی کے بارے میں کہ اس کو ریوائز تو کرنا ہے پر کس طریقے سے کرنا ہے, وچ از ان اے ہیومین وے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک موومنٹ سے چل پڑی ہے بہت ساری انجسٹسز کے بارے میں جو کہ لوگ فیل کر رہے ہیں اور جو کہ سرفیس پہ آ گئی ہیں, اور وہ موومنٹ ہے اباؤٹ ویمنس رائٹس, ایل جی بی ٹی رائٹس, ریلیجیس فریڈم رائٹس اینڈ فریڈم آف اسپیچ. بہت ساری چیزیں مل گئی ہیں جو موٹیویٹ کر رہی ہیں لوگوں کو ٹو کم آؤٹ اینڈ ووٹ. کبھی مڈ ٹرم الیکشنز میں اتنا لوگ وہ ایکٹیو نہیں ہوئے اور اتنے لوگ باہر نہیں آ رہے ووٹ کرنے کے لیے, نہیں آتے تھے مڈ ٹرم الیکشنز میں آ رہے ہیں.
اچھا عارف صاحب, آپ کے خیال میں نفرت پر مبنی جرائم جو اس وقت امریکی معاشرے میں تقسیم کو گہرا کرتے نظر آ رہے ہیں, ایک عام شخص کی روزمرہ زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے؟
جی بہجت, ظاہری بات ہے انسیکیورٹی جو ہے وہ تو ہے ہی ہے کمیونٹی کے اندر, جو ہے پھر خوف و خراش پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریکاشنری میجر لیتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ یہ صرف ایتھنیسٹیز سے متعلق نہیں ہے, عام گاہے بگاہے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ اسکولز میں وارداتیں ہوئی ہیں, ایک رینڈملی ہر طریقے سے پبلک کو, جو کچھ ہی عرصہ پہلے جو کانسرٹ میں حملہ ہوا جس میں 50 سے زائد لوگوں کو گولی مار دی اس شخص نے ہوٹل کے اوپر سے فائرنگ کر کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وائلنس ان جنرل سوسائٹی میں مختلف کلرز میں جو سامنے آ رہا ہے اس نے سوسائٹی میں ظاہری بات ہے خوف و خراش تو ہے. پبلکلی لوگ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ پبلک جگہوں پہ جانے میں جہاں سے مطلب کچھ ایسے کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ والے واقعات بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پھر پریکاشن لیتے ہیں. میں خود نوٹ کرتا ہوں کہ مساجد کے باہر بھی سیکورٹی وغیرہ بڑھا دی گئی ہے, وہاں پہ بھی اب سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں پہلے امریکہ میں تو نہیں تھی, اور یہ لوگوں کی روزمرہ زندگی پہ بھی متاثر ہو رہی ہیں اور آبویسلی پالیٹکس کو بھی متاثر کر رہی ہیں.
اچھا رفت, یہ فرمائیے گا کہ اس نوعیت کی تقسیم اور نفرت کا کمیونٹی پر کیسا اثر آپ دیکھتی ہیں؟ کیا کمیونٹی اس کے جواب میں ایک دوسرے کے قریب آئی ہے یا پھر اس کی وجہ سے دوری بڑھتی ہے؟ کیونکہ 2016 کے جو انتخابات تھے اس میں یہ تقسیم جو معاشرے کے اندر تھی وہ بہت واضح طور پر سامنے آئی تھی, تو اس کے بعد سے کس طرح سے کمیونٹیز آگے بڑھ رہی ہیں؟ یہ تقسیم کا جو احساس ہے انہوں نے ان کو قریب کرنے پہ مجبور کیا ہے یا مزید ان کے اندر دوری لائے ہیں؟
اگر اوور آل آپ دیکھیں تو میں تو پٹسبرگ کے بحاف پہ آپ کو بتاؤں گی کہ لوگ قریب آ گئے ہیں. بہت سارے لوگ جو ریپبلکنس بھی ہیں وہ بھی باہر آئے ہیں, اینڈ دے ہیو کنڈیمڈ کہ یہ جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں, ہیٹ کرائمس ہوئی ہیں اور ایلیویشن آف ہیٹ کرائمس. بائی دا وے میں ایک اسٹیٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اے ڈی ایل نے کہا تھا کہ 57% بڑھ گئی ہے, ہیٹ کرائمس بڑھ گئے ہیں جیوز کے اگینسٹ, بٹ مسلمس کے اگینسٹ سنس 2016 97% ہیٹ کرائمس بڑھ گئی تھی. تو یہ تھوڑا سا پرسپیکٹو میں رکھیے. اس کے بعد جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آئی تھنک پٹسبرگ, ود ان پٹسبرگ, دا سٹی آف پٹسبرگ, وہاں پہ تو یکجہتی بہت بڑھ گئی ہے کہ ہر ڈینامینیشن اور ہر پارٹی کے لوگ باہر آئے ہیں اور انہوں نے کنڈیم کیا اس کو. لیکن اوور آل کنٹری میں, ہم امریکہ میں بہت ہی ڈیویسونیس آ گئی ہے جو کہ مشکل ہو جائے گا بہت نیکسٹ کانگریس کو اس کو ریکنسائل کرنا, کوشش کرنی پڑے گی. اور اسی لیے لوگ باہر آنا چاہ رہے ہیں, ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی سینیٹی آئے, تھوڑی سی ڈیویسونیس جو ہے وہ کم ہو ملک میں.
اچھا عارف صاحب, ایک اور سوال تھا کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا فیک یا جعلی نیوز کرتا ہے یا واقعات کے بارے میں جو میڈیا کوریج ہے وہ کوئی درست نہیں ہوتی, آپ کیا دیکھتے ہیں میڈیا کہاں پر ناکام ہو رہا ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس تقسیم کے اندر؟ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2016 میں بھی پورا سال بھر انتخابی مہم کے بارے میں پروگرامز کیے تھے, اس میں بھی ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے. میڈیا کا جو رول ہونا چاہیے کیا میڈیا اس کو ادا کر رہا ہے؟
جی یہ تو پیچیدہ سوال ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ جس زاویے سے کہتے ہیں وہ اس میں پولیٹیکل اسپیکٹ شامل ہے. جو امریکہ میں زیادہ الزام ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا میں لبرل اسپیکٹ زیادہ ہے اور اس چیز کو زیادہ وہ کوریج دیتے ہیں یا اس کی طرف اس سینٹیمنٹ کی طرف رجحان زیادہ ہے اور اس لیے وہ اس کے اگینسٹ کرتے ہیں بات کہ ان کی جو پالیسیز ہیں یا جن اسپیکٹس کو وہ کور کرنے کی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو وہ فیوریبل کوریج نہیں ملتی. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ الیکشن میں بھی اسی کیمپین میں ووٹ لے کے آئے اور ایک ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے جس نے سپورٹ کیا ان کو جس کی وجہ سے وہ آئے. تو اب میڈیا کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو فیوریبل کلر میں تو نہیں دکھا سکتے کہ جو کہ رائٹ والا ایلیمنٹ جن چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے یا کنڈون کرتا ہے, لیکن نن دا لیس جو ہے وہ ان کو اس چیز کی جو ہے سپورٹ حاصل ہے ٹرمپ صاحب کو.
اچھا رفت یہ فرمائے گا کہ کچھ عرصے سے ہم انتخابات میں خواتین کی شرکت میں بڑا واضح اضافہ دیکھ رہے ہیں, وہ کیا موضوعات اور معاملات ہیں جو خواتین کو اس بڑی تعداد میں انتخابی عمل میں حصہ لینے کا باعث بن رہے ہیں؟
تھینک یو سو مچ, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کھڑی بھی ہو رہی ہیں آفیسز کے لیے, رننگ فار آفیسز.
ریکارڈ تعداد ہے جو کہ اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے.
ایبسولوٹلی, اور وہ بیسیکلی اٹ سٹیمز فرام ویمنز رائٹس. کین یو امیجن کہ اس سینچری میں بھی عورتوں کو سیلری آدمیوں سے 25% لیس ملتی ہے فار دا سیم ٹائپ آف ورک, اور بھی ان کی ہیلتھ کوریج کے بھی ایشوز ہیں. تو بہت ساری رائٹس, ویمنز رائٹس کے ایشوز ہیں, اس وجہ سے بہت ساری عورتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں پولیٹیکلی.
جی,
اور پھر تھوڑی سی باتیں آ جاتی ہیں آپ کی امیگریشن جو ہے, عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ پتا ہے کہ بہت ساری عورتیں جو باہر سے آ رہی ہیں جو کہ جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کیرامین کہتے ہیں, ہنڈورس سے آ رہے ہیں اور ساؤتھ امریکن کنٹری سے آ رہے ہیں لوگ رننگ فرام پرسیکیوشن. اس میں بہت ساری عورتیں ہیں اور بچے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے ایک گروپ آیا تھا اس میں بچوں کو جب سیپریٹ کر دیا تھا ان کی مدد سے, وہ جو امیجز تھے وہ عورتوں کے مائنڈ میں ایچ ہو گئے ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں ایز مدرز ہاؤ مدر وڈ فیل اف دے آر سیپریٹڈ فرام دیئر چلڈرن.
اچھا,
تو اس لیے موبلائز بہت ساری عورتیں ہو گئی ہیں ٹو رن فار آفیسز, ٹو کم آؤٹ اینڈ اسپیک, ٹو ووٹ. آپ میرے اپنے گھر میں ڈی این سی کا آفس ہے بنایا ہے انہوں نے ہیڈ کوارٹرز, بہت ساری عورتیں والنٹیئر, میجورٹی آف دی والنٹیئرز آر ویمن,
آ کے وہ کام کرتی ہیں. اچھا عارف صاحب, لاسٹ سوال, بالکل ہمارے پاس ایک ڈیڑھ منٹ ہے, یہ بتائیے گا مجھے کہ اس میں امیگریشن کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے یہ 6 نومبر کو جو وسط مدتی انتخاب ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر اس کے اوپر چلا جائے گا یا کچھ اور مسائل سامنے آئیں گے؟
نہیں, یہ سب ملے جلے ہوئی ہیں, جو کہ میرا خیال ہے پریزنٹ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ایک جو ریئیکشن بنا ہے, اور وہ اس کی وجہ سے موٹیویشن اور بڑی ہے لوگوں کی, اور بڑا انرجیٹکلی والنٹیئرز بھی جو ہیں شامل ہیں کہ وہ اس ویو کو اسی وقت روکیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اس کی کتنی امپلیکیشنز ہیں, خاص طور پہ جو کانگریس کا بیلنس ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک مومنٹم ہے اس چیز کا. اور وہ صرف میرا خیال ہے کہ ان ایشوز پہ نہیں ہے, وہ ظاہری بات ہے کہ جو تمام جو سوشل پروگرامس ہیں جو ڈیموکریٹس جس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس ان کے خلاف جا رہا ہے, جس میں آپ نے اوباما کیئر کو بھی ختم کیا گیا اور اس کی جگہ شاید ٹرمپ کیئر کا نام دیا جا رہا ہے وہ آیا, تو وہ والا بھی ایلیمنٹ شامل ہے, اینٹی امیگریشن بھی شامل ہے, ظاہری بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو
کمبینیشن آف ایشوز
اینٹی گلوبل پالیسی کہہ لیں یا جو امریکہ بہت سارے معاہدوں سے نکل رہا ہے اس پہ بھی وہ ہے, تو اس وجہ سے سوسائٹی میں ایک کنسرن ہے اور خاص طور پہ ڈیموکریٹ سائڈ پہ, اور وہ بڑی محنت سے جو ہے
کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد طارق چغتائی ہمارے ساتھ تھے, لیکن اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. عارف انصار صاحب اور رفعت چغتائی کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, آخری ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل تھے. بہجت پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گل رخ تھیں اور انجینئر پیٹر ہنلے. بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. ہمیں سنتے رہیے, ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے بھی دیتے رہیے. اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے چارٹ بسٹرز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے سعدیہ اسد پیش کرتی ہیں. بہجت کو اجازت.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. چین اور پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت بنیادی ڈھانچے کی مشترکہ تعمیر کے اقدامات کو افغانستان تک پھیلانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین نے گزشتہ 4 برس کے دوران پاکستان کو نرم شرائط پر $19 ارب کے قرضے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری فراہم کی ہے, جس کے ذریعے پاکستان کے معاشراتی ذرائع کے نیٹ ورک کی تعمیر یا اسے بہتر بنانے, بجلی کے نئے کارخانے لگانے اور گوادر بندرگاہ کی تعمیر اور توسیع پر کام جاری ہے. پاکستانی اور چینی حکام کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اقتصادی راہداری کے ان منصوبوں کو پاکستان کے مغربی حصے اور افغانستان تک توسیع دی جائے. ان کا کہنا ہے کہ امن و استحکام کے لیے تعاون سے متعلق افغانستان, چین اور پاکستان پر مشتمل سہ فریقی مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد اس سال کے اختتام پر کابل میں ہوگا, اور اس میں ہونے والی بات چیت میں افغانستان کو اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل کرنے پر بھی غور کیا جائے گا. اسلام آباد میں چینی سفیر یاو جنگ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتصادی راہداری منصوبے کے سلسلے میں دو طرفہ تعاون کو مزید بہتر علاقائی تعاون اور رابطوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی پورے علاقے کی معیشت کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ یعنی سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کا تیزی سے آگے بڑھتا ہوا حصہ ہے, جس کا آغاز چین کے صدر شی جن پنگ نے کیا تھا. اس منصوبے کے ذریعے مقامی سطح پر 75,000 ملازمتیں پیدا ہوئیں اور پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 3% سے بڑھ کر 2017 میں 5.8% تک پہنچ گئی. اس کے علاوہ بجلی کے نئے کارخانوں کی تعمیر سے پاکستان میں بجلی کے بحران کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا ہے. سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتوں کے دوران سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا, جس میں خصوصی اقتصادی زون تعمیر کیے جائیں گے. اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس منصوبے میں افغانستان کی شرکت کے حوالے سے سب سے پہلے افغانستان میں متعلقہ شعبوں میں مہارت کو بہتر بنانے کی خاطر تربیت کے پروگرام شروع کیے جائیں گے, اور پاکستان کے موٹر وے کو وسعت دے کر افغانستان کے سرحدی شہروں جلال آباد اور قندھار تک پھیلا دیا جائے گا. چین موٹر وے کو پشاور سے کراچی تک وسعت دینے کے سلسلے میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے. افغانستان کی بیرونی تجارت کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے ہی ہوتی ہے. یوں موٹر وے کی تکمیل کے بعد افغانستان کے لیے اشیاء کی ترسیل کا راستہ کم ہو جائے گا. پاکستانی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق امریکہ کے شکوک و شبہات کے باوجود تمام کے تمام ابتدائی 22 منصوبے یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک کو اب پاکستان اور چین سے مزید آگے افغانستان تک لے جانے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ افغانستان کی سرحدیں پاکستان اور چین سے ملتی ہیں اور معاشی, ثقافتی اور جغرافیائی اعتبار سے ان تینوں ملکوں میں ایک فطری تعلق موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اس ماہ ایک غیر سرکاری تھنک ٹینک اسلام آباد میں چین, پاکستان اور افغانستان کی ایک کانفرنس منعقد کرے گا, جس میں افغانستان کو اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا. چین نے گزشتہ برس تینوں ملکوں کے سہ فریقی مذاکرات کا اہتمام کیا تھا, جس میں علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور افغانستان میں جاری جنگ کے پرامن اختتام پر غور کیا گیا۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے سلسلے میں بھی چین کا کردار انتہائی اہم ہے، کیونکہ چین کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ چین اور پاکستان نے اس تاثر کو سختی سے مسترد کیا ہے کہ سی پیک اور بی آر آئی سے ترقی پذیر ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جائیں گے، یا پھر ان کا مقصد خطے میں چین کے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا ہے۔ دونوں ملکوں نے یہ تاثر بھی رد کر دیا ہے کہ سی پیک سے پیدا ہونے والے کسی مبجنہ معاشی بحران کے باعث پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سی پیک منصوبوں کی رفتار کم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پاکستان میں چین کے سفیر یی جنگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے آج منگل کے روز شروع ہونے والے چین کے سرکاری دورے سے پاکستان چین تعلقات مزید بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے کے دوران ایسے معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے جن سے پاکستان کے تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ،